الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلا کجی نہ رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑا پن نہ رکھا۔
قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔
عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔
ماکثین فیہ ابدا،
جس میں ہمیشہ رہیں گے۔
وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا،
اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔
ما لہم بہ من علم ولا لآبائهم،
اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا،
کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے نرا، یعنی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
فلعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا،
تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔
انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا،
بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔
وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا،
اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر یعنی چٹیل بیکار میدان کر چھوڑیں گے۔
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا،
کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا،
جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔
فضربنا علی آذانهم فی الکہف سنین عددا،
تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔
ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا،
پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے؟
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. مدنی چلے کے ناظرین، یہ بات ہے ایک کشتی کے سفر کی. لوگ کشتی کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور آدمی ایک ان کو دکھ رہا تھا، بڑا معمولی سا نظر آ رہا تھا. اچانک ایک بندے نے شور کرنا شروع کر دیا کہ میرا بڑا قیمتی موتی گم ہو گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کو کشتی میں دیکھنے لگے، اور وہ جو بیچارہ ایک نادار آدمی تھا، اس کی طرف جو لوگوں کی نظر پڑی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی چور ہے. انہوں نے اسے پکڑ کر کے زد و کوب کرنا شروع کیا، مارنے لگے، اور جس طرح آپ سمجھتے ہی ہیں جس کے بارے میں چوری کا شک ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا امیجنیشن کر سکتے ہیں. بہرحال یہ نظام جب شروع ہوا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے، تو علیم ہے، تو جانتا ہے کہ مولا میں چور نہیں ہوں. اتنی بات جو ہے وہ کہنی تھی کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، مولا تو جانتا ہے. کہ دریا میں سے، سمندر میں سے بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ اپنا منہ اوپر کر کے برآمد ہوئیں، اور ان کے منہ میں موتی تھے. انہوں نے وہ ایک موتی اٹھایا اور اٹھا کر کے اس بندے کے حوالے کر دیا. لوگ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کے، اللہ تعالی کی یہ غیبی مدد دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، بلکہ ششدر رہ گئے، اور آپ کی عزت اور آپ کے مقام اور آپ کے شرف کا اندازہ لگانے لگے، اور آپ سے معافی تلافی بھی کرنے لگے. یہ کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. میں قربان جاؤں، ان کا نام صوبان تھا، ان کی کنیت ابو الفیض تھی. محبت الہی میں سرشار رہنے والے اللہ کے ولی تھے. ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کی باتیں، ان کے واقعات ہی ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. اللہ کی محبت میں کیا ہوا آپ کا کلام، اللہ اکبر. روض الفائق کے اندر جگہ جگہ بہت سارے مقامات پر ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، ان کی باتوں کا. تو مکتبۃ المجالس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے حکایت اور نصیحتیں کے نام سے، یہ بھی آپ وہاں پر بہت ساری باتیں ان کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس وقت سے آپ کو ذوالنون مصری کہا جانے لگا، یعنی نون کہتے ہیں مچھلی کو، تو ذوالنون مچھلیوں والے، تو جو مچھلیاں جو ہے وہ موتی لے کر برآمد ہوئی تھیں، اس وقت سے آپ کو ذوالنون کہا جانے لگا. اور یہ ذوالنون ایسا مشہور ہوا کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی غیبی امداد فرمائی اور آپ کی عظمت کو ان لوگوں کے سامنے جو آشکار فرمایا، پھر یہ ایسا مشہور ہوا ذوالنون کہ لوگ آپ کا اصل نام کم اور ذوالنون نام جو ہے یہ زیادہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. آج حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کریں گے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. اور میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلیل بھائی جو ہے وہ سنائیں. ایک تو اس میں درود پاک کا ذکر بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر بھی ہے. درود پاک بھی ہوتا رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا. اور ذکر اللہ کی اعلیٰ قسم کیا ہے کہ حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کو حاضر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. واہ سبحان اللہ. یہ پیغام عطار امیر سنہ کا جو پیغام ہوتا ہے اس میں میں نے اس کا ایک ایسنس جو ہے وہ بیان کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں پروگرام میں, آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں. اور جو اچھی باتیں بیان ہو رہی ہیں اولیاء کے جو اوصاف, جو خوبیاں اور جو ان کے اچھے انداز بیان ہو رہے ہیں, ان پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں. اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی علی نبینا صلی على شفيعنا صل على محمد. مدن ہر درد کی دوا ہے, صل على محمد بلا صلی علی محمد. جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو, کے درود کی پرواہ بھیج جب جب ان کا کردگار درود ہے, کرم ہی کرم کے سنتے ہیں, کرم ہی کرم کے سنتے ہیں, آپ خوش ہو کہ بار بار درود. صلی علی کریمنا صلی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعت والے بالا بالا عظمت والے بالا بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے عظمت والے اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی جھولی پسارے اپنی جھولی پسارے دادا پیارے دولت والے دادا پیارے دولت والے بندے علم پر بندے تمہارے والے رحمت والے صلی اللہ
بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ مرحبا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت بھی نصیب فرمائے اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرمائے. حضرت مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم جو ہے نا اس کا اندازہ یہ آپ کے کلام پڑھ کر کے ہی لگایا جا سکتا ہے. ابھی خلیل بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ طویل کلام ہے، لمبا کلام ہے، اور خلیل بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ قدر عوامی اشعار ہیں عدنان بھائی
جی،
ورنہ جو آپ نے علم کے رنگ میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں
اللہ اللہ
وہ بتاتے ہیں کہ علم کا کیسا بحر زخار ہے.
سبحان اللہ،
حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ
بالکل آسان
کیوں نہ ہو جی،
آسان یہ والے اشعار جو ہیں اس میں سے منتخب کر کے
جی جی جی
جو سال سال ہیں جو عوام کے حوالے
جی آسان پڑھیں خلیل بھائی نے ماشاء اللہ، یہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ امام اہل سنت کے دریائے کرم سے وہاں سے علم کی نہر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور آپ کو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ عطا ہوا، تو آپ کا بھی فیضان کی کیا ہی بات ہے، آپ کا علمی فیضان ہو، آپ کا روحانی فیضان ہو، آپ کا جو ہے وہ شعری فیضان ہو، عشق رسول ہو، مدینہ مدینہ کیا بندہ، مطلب الفاظ ختم ہو جائیں. حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان میں بندہ کیا جو ہے وہ بیان کرے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ہے وہ ان کے مزار فائز الانوار پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. کیسا پیارا کلام ماشاء اللہ لکھا، ایک نہیں ہے اور بھی بہت بہت سارے کلام ہیں، بڑے ذوق والے ہیں اور شوق والے بھی ہیں، علم بھی جھلکتا ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں کیسی دیوانگی ہونی چاہیے اور کیسی وارفتگی ہونی چاہیے اس کا بھی انسان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. امیر السنت نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی.
واہ،
یہاں پر لفظ تبحری بنتا تھا
جی،
کیا لفظ چن کے لگایا یہاں پہ، اللہ اللہ تبحر علمی، مطلب علم کا سمندر آپ کا، یوں آسان کر کے یوں کر لیں، اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سنت کی بھی کیا بات ہے، آپ کے خان والے کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کے شہزادگان کی بھی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر کے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے یہ مواقع، یہ اپارچونیٹیز فراہم کر رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، آقا کریم کی محبت میں جو ہے وہ چلتا رہے اور جنت کی جانب اپنے قدم جو ہے یہ بڑھاتا رہے، اعمال اخلاق کردار کو بہتر اور خوبصورت بناتا رہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آج ہم پروگرام کریں گے. نام اور کنیت نام بھی میں بتا چکا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ دیگر ان کا تعارف بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت اور شان کے لیے یوں کہہ لیں کہ یہ بات بھی کافی ہے کہ بڑے بڑے آئمہ نے آپ کا تذکرہ کیا اپنی کتابوں میں، بلکہ امام جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری ایک کتاب لکھی اثر المکنون کے نام سے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ پر ہے
ایک اور کتاب بھی. اور
جی میں
الکوکب الدری،
جی حضرت شیخ محی الدین ابن اکبر رحمۃ اللہ تعالی، شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی الکوکب الدری فی مناقب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اتنے جید عالم دین اور اتنے بڑے صوفی اور شیخ ہیں، بہت سارے شیوخ گزرے ہیں دنیا میں لیکن شیخ اکبر کے نام سے یہی مشہور و معروف ہیں. جیسے ہی اولیاء میں شیخ اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف ذہن جاتا ہے. تو آپ نے بھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے مناقب میں پوری کتاب لکھی جس میں آپ کی کرامات، آپ کے مشاہدات، ملفوظات بہت کچھ لکھا آپ نے. اور اسی طرح امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب کے اندر مستقل جو ہے وہ جہاں مختلف اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، وہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ذکر فرمایا. آپ کے نام کے اندر کئی اقوال ہیں، بعض نے ابو الفیض نام لکھا ہے، بعض نے صوبان نام لکھا ہے اور بعض نے دیگر اور ناموں کا بھی قول کیا ہے، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت یا دنیا جس نام سے جانتی ہے، جس لقب سے جانتی ہے، وہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. بعض نے کنیت جو ہے وہ ابو الفیض ذکر کی ہے، والد صاحب کا نام ابراہیم ہے اور جید ترین اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور آپ نے بڑا زہد اور کمال کا تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اختیار کی، اور دنیا سے بے رغبتی، ابتدا میں ایسا معاملہ نہیں تھا دنیا سے بے رغبتی کا، لیکن مختلف طرح کے مشاہدات، سفر کرتے کرتے، انہوں نے سفر بہت کی ہیں، اور اس سفر کے دوران، اور سفر بھی ایسے کہ اللہ اکبر، کبھی عجیب و غریب طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی قدرت کے خوب مشاہدات کروائے، کیونکہ نگاہ اس طرف تھی، ارادہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، پھر عجیب و غریب واقعات جو ہے یہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، یوں کہہ لیں کہ جو واقعی بندے کی زندگی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں۔ مجھے یاد آ رہا آپ کو، جی فرمائیے
جی۔ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا تمہیدی ہو رہی ہے نا، ابھی سے ہو جائے تاکہ آگے معاملہ بالکل کیا ہو جائے، کلیئر ہو جائے
جی۔
تیل پانی گاڑی کا پہلے اطمینان بھائی بندہ صحیح کر دینا، پھر گاڑی سفر میں پرابلم نہیں کرتی۔
کیا
آپ تو ماشاء اللہ کی بیان فرما رہے، تو میں ویسے ایک فرمند کے لیے میں نے بات کہی،
سفر سوال
جی
بتا رہا ہے کہ آپ سفر کی تیاری میں،
اللہ اللہ رحمت فرمائے، جی آمین۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا ان کے بارے میں، تو کہا بڑے عجیب غریب نظارے دیکھے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ ان سے سوال ہم کر رہے ہیں، کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اور یہی جو جراثیم ہیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، ان کو ایک سلائڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر، بایو سلائڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر کے خوردبین کے نیچے رکھ کر، خالی خوردبین کے نیچے رکھنا ہوگا بلکہ اس خوردبین کو فوکس بھی کرنا ہوگا۔ خوردبین کو کیا کرنا پڑے گا؟
فوکس بھی کرنا،
فوکس بھی کرنا پڑے گا، پھر کیا ہے وہ نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے۔ جنہوں نے میٹرک پڑھا ہوا نا، میٹرک تک جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ جب آپ خوردبین، ہم نے چونکہ اردو میں پڑھا ہے خالد بھائی، خوردبین میں بولتا ہوں،
ٹھیک
ٹھیک ہے نا جی، اس کو مائکروسکوپی کہتے ہیں ویسے انگلش میں۔ تو خوردبین میں وہ پہلا جو تجربہ کرتے تھے وہ کیا تھا بایو میں، کہ وہ پیاز کی جھلی ہوتی تھی خالد بھائی، اس پیاز کی جھلی کو وہ سلائڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر لگا کے تو اس کو خوردبین کے نیچے رکھ کے تو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس کو چیک کرتے تھے۔ مائکروسکوپ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام نارمل مائکروسکوپ ہوتی ہے، ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے، وہ پھر الگ، ساتھ میں معاملہ کا الگ۔ تو پھر کیا تھا، عام تو ہمیں پیاز کی جھلی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اس میں سے مائکروسکوپ میں سے دیکھتے تھے پھر کیا تھا وہ، اور مائکروسکوپ کو فوکس کر کے دیکھتے تھے تو پھر وہ اس کے اندر آپ بولے کچھ ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جس طرح عام دنیاوی چیزیں جو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، مائکروسکوپ والا دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا، اسی طرح ٹیلیسکوپ والا کہکشائیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ٹیلیسکوپ والا کیا ہے دیکھ رہا۔ تو جب ٹیلیسکوپ کہکشائیں دکھا سکتی ہے، مائکروسکوپ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ بہت ساری دیگر چیزیں دکھا سکتی ہے جو بہت باریک ہیں، بہت چھوٹی ہیں، جراثیم دکھا سکتی ہے، تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو ان آنکھوں سے عجیب عجیب نظارے بھی دکھا سکتی ہے۔ یہ میں نے سوچا کہ ابتدا میں ہی اس کا وہ ہو جائے تاکہ آگے معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر چلتا چلا جائے۔ دو مثالیں، ایک مائکروسکوپ کی دے دی ہے میں نے، ایک ٹیلیسکوپ کی دے دی ہے، پھر اس کو فوکس بھی کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ بھی ہو، آنکھ تو سب کی ہے، ٹیلیسکوپ تو ہے لیکن فوکس نہیں ہے، فوکس نہیں، نظر نہیں آ رہا، آنکھ تو ہے لیکن اس میں وہ تائید الہی شامل ہوگی تو ہی نظارہ کھل کے سامنے آئے گا جو ذنون مصری کے لیے کھل کے سامنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی،
بالکل، حضرت سیدنا ذنون مصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ، یہ عباسی خلیفہ تھا، منصور عباسی، ابو جعفر منصور، اس کے زمانے میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور نحیف البدن تھے، کیونکہ اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں زہد تقوی اختیار کرنے کے، اور بالخصوص دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، لیکن رنگت مبارک سرخ تھی اور داڑھی شریف جو ہے وہ سیال رنگ کی تھی،
میں قربان۔
اور آپ نے چونکہ ابتدا ہی سے ایک سفر کا معاملہ رہا اور جو مختلف بزرگان دین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، جیسے حضرت ابن الجلا رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 600 مشائخ سے میں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، لیکن ابن جلا رحمۃ اللہ تعالی خود بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں میں نے 600 مشائخ سے ملاقات کی، لیکن ان 600 میں سے 4 وہ ہیں جو سب سے ممتاز میں نے پایا ان کو،
اللہ اللہ،
اور ارشاد فرماتے ہیں ان 600 میں سے جو 4 ہیں، ان 4 میں سے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی کی عظمت اور رفت سب سے ممتاز ہے، اللہ والوں کا ان کی طرف رجحان. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک تعالی نے مکاشفات اور مشاہدات کو ان کے لیے عیاں کر دیا،
اللہ
کھول دیا تھا، یہی وجہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہیں ان کے سفر میں ان کی زندگی کے اندر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے سیئ الارض، جو کرامت کی ایک قسم ہے، یعنی زمین کو لپیٹ دیا جانا، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر کر لینا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں یوں لگتا ہے کہ زمین ان کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، وقت کو ان کے لیے جو ہے نا لپیٹ دیا گیا ہے، بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑی سی دیر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ظاہر فرما دیا کرتا تھا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے کثیر الکرامات اور کثیر المشاہدات بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، کہیں بحری سفر تھا ہمارا، تو فرماتے ہیں میں نے سفر کے دوران ان سے عرض کی، حضور مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے نا ایسے یوں چلو بھرا اور مجھے جو ہے نا فرمایا کہ پانی پیو. فرماتے ہیں سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے، لیکن حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی نے یوں کر کے بھرا اور فرمایا پیو. فرماتے ہیں میں نے جب پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا.
اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کہ جو اپنی قدرت کے وہی مشاہدات، اگر نگاہ ہو نظر ہو پھر اللہ تبارک و تعالی کی اس کے اندر تائید اور مدد بھی شامل ہو، تو پھر بندے کے لیے یوں راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان جو ہے اس کی قدرت پر وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، جیسے شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی توبہ کا کیا واقعہ ہے، تائب کیسے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ راہ کی طرف کیسے آئے،
رجوع اللہ کیسے ملا،
رجوع اللہ کیسے ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایسے ہی سفر کرتے کرتے ایک دفعہ ایک علاقے میں پہنچا، فرماتے ہیں مصر سے سفر تھا میرا دوسرے علاقے کی جانب، رستے میں میں سو گیا، آنکھ لگی، فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، منظر کیا تھا، فرماتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ اور اس سے پہلے بھی بعض مشاہدات آپ فرما چکے تھے، لیکن یہاں یہ وہ واقعہ تھا جس نے جو رجوع اللہ کا سبب بنا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ ہے، وہ ایک درخت سے نیچے اترا، میں نے کہا کہ یہ بھی کیسے کھاتا پیتا ہوگا بیچارہ، تو لیکن اللہ تبارک و تعالی رزق دینے پر، رزق عطا کرنے پر قادر ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک زمین پھٹی، اس کے اندر سے دو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ برتن دو چھوٹے چھوٹے نکلے، کیسے برتن، ارشاد فرماتے ہیں ایک سونے کا تھا ایک چاندی کا،
اللہ اکبر،
اور فرماتے ہیں ایک تلوں سے بھرا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ پانی سے شرابور، پانی سے بھرا ہوا اوپر تک. فرماتے ہیں کہ اس نے وہ جو اندھا پرندہ تھا اس نے وہ تل کھائے، اس کے بعد پانی پیا اور اچانک وہ برتن دونوں جیسے آئے تھے ویسے غائب. فرماتے ہیں وہ پرندہ اڑا اور پھر دوبارہ سے چلا گیا درخت کے اوپر. فرماتے ہیں میں یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا اللہ تبارک و تعالی کی صفت رزاقیت، اللہ تبارک و تعالی کا جو رزق عطا فرمانے کا جو وصف ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی کی رزاقیت پر میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ جس خالق مالک نے اسے ایسا بنایا ہے وہ اسے رزق کس انداز میں فراہم کر رہا ہے. فرماتے ہیں بس یہی بات تھی جس نے مجھے سوچ اور فکر پر مجبور کر دیا اور رجوع اللہ کی جانب جو ہے وہ آنے کا یہ واقعہ میرا سبب بنا.
واہ واہ واہ
واہ
واہ، سبحان اللہ. چیزیں بننے کو بہت ساری عام بندوں کو بھی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، حالات ہیں، واقعات ہیں، اور بعض اوقات بندہ اس سے نصیحت بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر. یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف وقتی طور پر لے رہا ہے اس کے بعد پھر بھول بھال جائے، یہ نہیں. کال اٹینشن خالد بھائی وسیم بھائی آج بھی ہماری زندگی میں ہیں. یہ تو ایک خاص قسم کی اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ جو آیا اللہ کی مرضی, جس کو جو چاہے دکھائے, کسی کو ساتھ بیٹھا ہوا نہ دکھائے, جس کو چاہے کہکشائیں دکھائے, مرضی ہے
سبحان,
جس کو چاہے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نظر نہ آئے, اور جس کو چاہے وہ بولے نظر تو الا بلاد اللہ جمعا فخردت علی حکم اتصالی. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس کی عطا ہے, جس کو چاہے عطا فرمائے.
درمیان
لیکن بات یہ
ہوا بندہ بھی نظر نہ آئے
جی,
درمیان سے گزرتا ہوا بندہ بھی
نظر نہ آئے, نظر نہ آئے, بالکل بالکل سامنے سے گزر جائے نظر نہ آئے,
بالکل.
یہ روایات مقام میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں, اس پر چلیں گے تو یہ پھر آگے چلا جائے گا. بر مثل بات یہ ہے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, اندھا بیچارہ کیا دیکھ سکتا ہے.
بر میاں محمد بخش صاحب بھی تو فرماتے ہیں نا.
جی ہاں میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں انے نو سارا شہر پھرایا سارا ہی سیر کرایا, جد پوچھیا او ایو کہندا کچھ نظری نہیں آیا, مورکھ نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا, کالے نو سو واری دھوئے روے کالے دا کالا. بہرحال اندھا بندہ گھومتا پھرتا رہے گا, اس کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جس کی آنکھ سلامت ہے اس کو نظر آ رہا ہے. تو جس کو اللہ, جس کی دل کی نگاہ, جس کی بصیرت اللہ تبارک و تعالی کھول دے, بس پھر اس کی پھر شان الگ ہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازے, اور ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے.
آمین.
اور ہمیں بھی اللہ عبرت والی آنکھ بھی نصیب فرمائے, ہم دیکھیں اور عبرت بھی حاصل کریں. وسیم بھائی میں اس عنوان پر جانا چاہ رہا تھا, ہم بہت ساری باتوں سے جو ہے وہ بعض اوقات عبرت, جیسے ایک بیماری ہے,
بیماری ہے,
دو بندوں کو دیکھا بھی, ایک ایک کا حال دیکھنے میں بڑا ورس کنڈیشن ہے, جگر کی بیماری جیسے بندہ دیکھ رہا ہے, جگر کی بیماری ہے اور کتنی پرابلم بھی ہے, یہ بھی ایک بات ہے.
جی
اس طرح کڈنی پرابلم ہے, آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ڈائلسس یونٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے.
بالکل بالکل,
آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں, اپنے نانا کو لے کر کے گیا ہوں. تو ہم اسی عنوان سے لے کر بات کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری جب ورس ہوتی ہے, جب بری کنڈیشن میں جاتی ہے, تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی بندہ ہے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کر رہا, اور بعض اوقات وہ معاملات ایسے دیکھ رہا ہے کہ برائی کا انجام دیکھ رہا ہے,
برائی
کی تھی, آج اس کا حال کیا ہو گیا, برباد ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی بندہ وہ بھی خود بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے یا اس سے ملتا جلتا کر رہا ہوتا ہے, اسے نصیحت حاصل نہیں کرتا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. سلمان بھائی, جس موضوع کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں نا
جی,
اور واقعی میں اگر انسان کے اندر یہ حساسیت پیدا ہو جائے اور ہماری طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے کہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنا, حالات کو دیکھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنا,
جی
یقین مانیں کہ یہ انسان کے ایمان کو پختگی بھی دیتا ہے,
جی
اس کے عمل کے اندر اس کو ترقی بھی دیتا ہے. میں سلمان بھائی عرض کروں گا, ابھی آپ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے نا, تو میں ابھی اپنے غور کر رہا تھا ایک معاملہ کہ ابھی پچھلے دنوں میں تھا سفر میں, اور ایک ایسے سمجھ لیں ملک میں تھا کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی سمجھ لیں کہ بری حالت عملی طور پر ہے. میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تھا, تو ہمارے اسلامی بھائی, کیونکہ ظاہر ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا, اس میں یہ چیز ہمارے ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اپنی آخرت کے لیے. ایک شخص کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے بھرے روڈ کے اوپر وہ شراب پی کے جا رہا تھا, ملک دوسرا تھا, اور آپ یقین مانیں کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ کسی کچرے کو ہاتھ مارے,
توبہ,
کبھی وہ برتن پڑے ہوئے کسی کے شاپ کے باہر, دن میں اس نے پی برتن پڑے ہوئے, برتنوں کو ایک دم سے آتے آتے اس نے لات ماری, سارے برتن کھڑ 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 کرتے ہوئے سارے برتن ایک طرف, کبھی وہ کسی کھمبے سے ٹکرائے, کبھی وہ کسی بندے سے ٹکرائے, اپنا کوئی ہوش نہیں اس کو, ایک اٹا کٹا جوان لیکن حواس بالکل ختم. میں اسلامی بھائیوں سے, ہم وہاں سے گزر رہے تھے, میں اسلامی بھائیوں سے یہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, اس شخص کی حالت سے عبرت حاصل کرو کہ جس کو آج سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا پاگل ہوا ہوا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے اپنے کاموں کی, لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہوا جا رہا ہے, خود بھی گرتا پڑتا جا رہا ہے, کچرے بھی اٹھا رہا ہے, تو نہ گندگی کی ہوش ہے اس کو, نہ صفائی کی ہوش ہے, نہ کچھ اور ہے. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, اس شخص کی حالت کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ ہمیں اسلام نے اس چیز سے دور رہنے کا حکم فرمایا, فرمایا اس سے قریب بھی مت جانا, چھوڑ دو اس کو, حرام ہے یہ تمہاری عقل کو زائل کر دے گی, یہ تمہاری کیفیت کو خراب کر دے گی. یہ تمہارے معاشرے کو برباد کر دے گی، اسلام نے دور کیا۔ ایسے ہی بہت ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرتا ہے بندہ۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں کے جو وہاں پہ جا کے سیٹیاں مارتے ہیں، ہا ہو شا شو شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا وہ بندہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ان نظاروں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، میرے رب کی شان و شوکت کیا ہے، میرے رب کی کرم نوازی کہ میرے رب کتنی قدرت والا ہے کہ اس نے کتنی عظیم و شان چیزیں بنائی ہیں۔ اسی طریقے سے سلمان بھائی، جس طرح آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا، دیکھیں یہ جو بیمار ہوئے تھے نا، یہ پیدائشی بیمار نہیں تھے۔ آج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، آج جس کو کینسر ہے اور کینسر بھی اپنے آخری سٹیج پر ہے، سلمان بھائی ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی والدہ کو کینسر ہے، بچارے بڑے پریشان ہیں۔ آج کل ان سے میرا رابطہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔
آمین۔
ایک جملہ انہوں نے مجھے کہا بھی پچھلے پرسوں، کہ رے وسیم بھائی اندازہ یہ ہے، کیونکہ والدہ کے پورے سٹیٹمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، کہہ رہے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ کینسر والا انسان جو ہے نا روزانہ مرتا ہے، روزانہ زندہ ہوتا ہے۔
آئے آئے
کہ رہے وہ روزانہ مرتا ہے، یعنی یہ مرض انسان اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے اس کے اندر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیدائشی مرض نہیں تھا، ہمیں بھی یہ ہو سکتا ہے، کل ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو آج ڈائلیسس کے مریض ہیں نا، وہ پیدائشی نہیں تھے۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ یار یہ وقت میرے پہ بھی آ سکتا ہے، پھر میں نیک اعمال نہیں کر سکوں گا، میں اچھے کام نہیں کر سکوں گا۔ سلمان بھائی دیکھیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی کا ذکر آیا تھا، ان کے ساتھ بھی مرض ہوا۔ کیا تھا کہ یار میں عبادت کرتا تھا کھڑے ہو کر، اب مجھے وہ سعادت نہیں ملتی، میں عبادت کرتا تھا بیٹھ کر لیکن اب مجھے وہ سعادت نہیں ملتی۔ ان اسلامی بھائی کے آخری جملے کیا تھے سلمان بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ان اسلامی بھائی نے کہا تھا، جو ہمارے اسلامی بھائی نے مسئلہ شیئر کیا، کہ یار میری کیفیت ایسی ہے کہ میں اب نماز پڑھوں گا تو صحیح، لیکن شاید میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صاف بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آج وقت ہے، آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے، پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے۔ ان تمام واقعات سے ہم درس نہیں لے رہے۔ یہ دیکھنے والوں، عبرت حاصل کرو چیزوں سے، یہ ہماری عبرت کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارے زنون مصری رحمتہ اللہ کا جو ذکر آ رہا ہے، آپ نے اس واقعے سے درس لیا، پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔
اللہ
آج میرے لیے، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، یہ جو دنیا میں مشاہدات ہیں نا، ان کو ایسے ہی اگنور نہیں کر دینا چاہیے، یا ان کو مستی کا شکار نہ کر دیں، دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ نماز سے ہی میں جاؤں گا خالد بھائی، حضرت نون مصری کا نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔
سبحان اللہ، اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔
سبحان اللہ،
ایک ہم جیسا گناہگار بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ہوش نہیں، بس کان تک ہاتھ اٹھائے اور فرض ہی اپنے تقاضوں کے ساتھ ادا ہو جائے، صورت فرض ہی ادا ہو جائے، وہی مشکل ہوئی پڑی ہوتی ہے، اللہ کریم آسان فرمائے۔ لیکن اللہ والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف رخ کر رہے ہیں، کس بارگاہ میں متوجہ ہونے لگے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نماز کا انداز بیان کیا گیا، تو اس وقت جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نیت تو یہ ہے کہ میں اب نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن جو الفاظ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے، کہتے کہ اے مالک تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سا پاؤں لاؤں،
اللہ اکبر،
کن آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں، تعریف کے وہ کون سے لفظ ہیں جن سے میں تیری حمد کر سکوں، تو تیری شان و عظمت بہت بلند ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ ایسا نہیں، بس مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیت باندھ لیتے، اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرتے کہ آج مجھے جن مصائب کا سامنا ہے مولا، میں تیری بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن کل میدان محشر میں میری بدعمالیوں کی وجہ سے جو اذیت پہنچے گی مولا اس کا اظہار میں کس سے کروں گا؟ لہذا اے رب العالمین مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطا فرما دے.
ہائے ہائے
رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت یہ توجہ کر رہا کہ میرے پاس ایسا کیا ہے جو رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لائق ہو، جو اس کے حضور پیش کرنے کے قابل ہو. جب بندہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے، رب العالمین جل وعلا کی اعلیٰ اور بلند شان کو دیکھتا ہے
جی،
اور پھر اپنے آپ کی طرف نظر کرتا ہے سلمان بھائی، یقیناً وہ کچھ ایسا نہیں پاتا. اللہ والے امام زین العابدین بالخصوص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، وضو ہی کرنا چاہتے، اسی وقت سے چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. اور جب کوئی سوال کرتا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا رنگ ایسے متغیر ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے تم جانتے ہو کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے. عام طور پر جو بندہ دیکھے تو کسی خاص مقام پر اس کی حاضری ہو، کسی بڑی جگہ پر اس کو جانا ہو، تو تاثرات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں چہرے کے، دل کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے
جی.
اور جب بندہ اپنے مالک و مولا کی شان کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے تصور دل میں رکھ کر
جی،
اپنے آپ کو اس کی ایک حقیر و ذلیل مخلوق سمجھ کر
جی،
اب اس کی بارگاہ میں قدم بڑھاتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میرا مالک کتنا بلند و بالا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے. تو بس یہ سوچ کر رب کی طرف قدم بڑھاتا ہے
جی،
اور پھر اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم کے لیے سپرد کر دیتا ہے.
اللہ
بولا میں کیا ہوں، بس تو ہے، تو جسے چاہے قبول فرما لے. اور جس طرح بھی یہ ایک طرح سے مکاشفات کی بات چل رہی تھی
جی،
اور چیزوں کی حقیقت کے عیاں ہونے کی بات چل رہی تھی، قرآن کریم نے بڑا پیارا فلسفہ ارشاد فرمایا
جی جی،
حقائق اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف لے جانے والے لطائف کائنات میں بکھرے پڑے ہیں.
واہ واہ.
لیکن بات یہ ہے، فمن اب صرف علی نفسی فمن عامیہ فعلیہ، جس نے ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر لی، جو بینا ہو گیا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جو سارے نظارے دیکھنے کے بعد بھی اندھا بنا رہا، فعلیہ، تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا.
واہ سبحان اللہ، کیا بات کی خالد بھائی، آیت مبارکہ بھی سنائی ہے اور نماز کے احوال بھی بتائے. اللہ ہمیں بھی ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنی پہچان بھی عطا فرمائے، اور اپنے اخلاق و کردار کو بھی بہتر اور ستھرا بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جناب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر علم و حکمت کے دروازے کیسے کھلے، یہ وسیم بھائی
جی. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے سلمان بھائی. بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس رب کریم کی عنایتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے
جی.
اور ایسا ہی ہوا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے
جی،
پرانے دوست آپ کو مل گئے اور ان کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا. اور خزانہ جو لگا تو پھر وہ خزانے کی تقسیم کاری کا وقت آیا. اس خزانے میں ایک تختہ تھا اور اس تختے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے تھے. دوستوں نے تو دنیا کا مال و دولت آپس میں تقسیم کر لیا اور ایک دوسرے کو دے دیا، لیکن ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مال و دولت کی طرف نہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ جس تختے پر میرے رب کے مبارک نام لکھے ہیں نا، بس مجھے یہ دے دو. اللہ اکبر. بس آپ نے یہ لیا، اور جب آپ نے لیا تو پھر آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی
جی،
سب نے مال و دولت حاصل کیا
جی،
اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا.
اللہ
بس اس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم اور حکمت کے دروازے کھول دیے.
اللہ
تو جو لوگ دنیا کے مال و دولت کو ٹھکرا کر اپنے رب کی فرما برداری کی طرف جاتے ہیں نا، اپنے رب کی یاد کی طرف جاتے ہیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اس کی تعظیم کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان پر خصوصی عنایتیں اسی طرح فرماتا ہے.
اللہ
بات وہی ہے سلمان بھائی، قربانی دینے سے ہی بندے کو مقام ملتا ہے. اگر میں یہ ذہن بنا لوں कि मैं सब कुछ खाता भी रहूं, सब कुछ पीता भी रहूं, सारे ऐशो राहतें भी आसाइशें भी हासिल करता रहूं, और उसके साथ साथ जो है मैं रब की इबादत की तरफ भी ना आऊं, मुझे मकाम मिल जाए, ये ख्याल है बस, ये ख्याल में ही रह सकता है। लेकिन मैं उस रब की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ भी हूँ, उसका शुक्र भी अदा करूँ, उसकी फरमा बरदारी भी करूँ, उस रब की ताज़ीम भी करूँ और उसके बताए हुए अहकामात पर अमल भी करूँ। इम्तिहान ज़रूर होगा, जाँच होनी है
जी,
जांच जरूर होगी
जी,
लेकिन उसके साथ अब बंदा कुर्बानी देता है तो फिर रब की इनायतें उस पर इसी तरह होती हैं, जैसे मसीह रहमतुल्लाह तआला अलैह पर।
क्या बात है जी, मरहबा। जिक्रुल्लाह भी करें, नमाज भी पढ़ें, अल्लाह को याद भी करें, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए और मुसीबतों से नजात भी पाएं। आइए आपको पैकेज भी दिखाते हैं जिसका उन्वान है मुसीबतों से नजात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीन चैनल के नाज़रीन, आज अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों में से जिस नाम को हम सिलसिले में शामिल करने जा रहे हैं वो है अल वहाब। अल वहाब इसका माना है अता करने वाला, बहुत ज़्यादा अता करने वाला। अल्लाह ताला की अताएँ इतनी ज़्यादा है कि बंदा सारी ज़िंदगी भी उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता रहे तो शुक्र अदा नहीं कर सकता, बल्कि हम उसकी नेमतों को गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों को गिना नहीं जा सकता, तो शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है, वो हमारी सोच से ज़्यादा हमें अता फरमाता है, इसलिए हमेशा हमें उसके शुक्रगुजार बंदे बन के रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कसरत से शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह ताला के इस नाम या वहाबू के जो उलमा ने फ़ज़ाइल बयान किए उनमें से चंद एक सुनते हैं। सबसे पहले मैं शामिल करूँगा कि जो शख्स ये चाहता है कि मैं अपने जाती घर का मालिक बन जाऊं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना जाती घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही, जिसे कह लें कि बिल्कुल झुग्गियों में रहते हैं। और कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा जाती मकान बन जाए, तो उसके लिए कसरत के साथ या वहाबू या वहाबू या वहाबू का विर्द करता रहे, इंशाल्लाह गैब से असबाब बनेंगे और वह अपने घर का मालिक हो जाएगा। इसी तरह से जो शख्स ये चाहता है कि मैं मुस्तजाब दावात हो जाऊं, मेरी दुआएं कबूल हुआ करें, तो हर नमाज के बाद 7 दफ़ा या वहाब पढ़ा करे, इंशाअल्लाह मुस्तजाब दावात हो जाएगा। जो शख्स ये चाहता है अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़ के दरवाजे मुझ पर खोल दे और रिज़्क़ के अंदर वसअत और फरावानी हो जाए, उसे चाहिए फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा या वहाब पढ़ा करे, 40 दिन लगातार ये अमल करे, इंशाअल्लाह उसके रिज़्क़ के अंदर वसअत होगी और बरकत होगी। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ अपने इस नाम का विद करने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स ये चाहता है कि मेरा फकर और फाका दूर हो जाए, यानी रिस्क में वसत का एक और वजीफा जो है उलमा ने बयान किया है कि चाश की नमाज अदा करे और उसके आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाब पढ़े, तो इंशाल्लाह फकर और तंगदस्ती दूर होगी, रिस्क के अंदर वसत होगी, अल्लाह ताला गैब से रिस्क के दरवाजे जो है उस पर खोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने इस नाम अल वहाब का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अल्लाह पाक हमारी परेशानियां दूर फरमाए, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस एक इनहिसुल मजमू चल रहा है, अल्लाह हमें इसमें आफियत अता फरमाए। अल्लाह ही है जो मेहरबानी करने वाला है, हम अल्लाह पाक से उसके फजल का सवाल करते हैं, उसके कर्म का सवाल करते हैं। बीमारी है ना, बीमारी शोर करने से दूर नहीं होती, बीमारी इलाज करने से दूर होती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस खाली शोर करने से, अगर मेरा मैं फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हूं तो खाली शोर करने से वो दूर नहीं होगा। मुझे अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू भी लाना है, अपने अमाल को भी बेहतर बनाना है, और दीगर जो उसके तकाजे हैं उनको भी बुरुवेकार जो है बुलाना है। तो हमें अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिगफार भी करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए, रिज्क में बरकत के लिए इस्तिगफार भी बहुत प्यारा एक अमल है। तो अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमाए, हम अल्लाह पाक से खैर का सवाल करते
हैं। आमीन।
कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अपने मामलात तो नहीं होते, वो बैरूनी तौर पर उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। बहरहाल हम अल्लाह पाक से आफियत का, उसके करम का, उसके फजल का सवाल करते हैं, और जो परेशानियां हैं अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाए, और रुजू इल्लाह اللہ ہمیں جو ہے نا وہ نصیب فرما دے. بہرحال میں ایک ذوق والی بات بتاؤں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہر وقت بندہ ڈپریس ہوتا رہے, کہ لکھا ہے یہ حضرت مجدد الفسانی نے آپ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے آپ جب چشم و چراغ ہیں اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل دنیا کے پاس نعمتیں آنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں, ہم اہل اللہ جو ہے یہ مصیبتیں آنے پر بھی خوش ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ایشاد یہ دیگر کہ بسوے تو می کشد, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر مجھے کوئی دکھ آ رہا ہے نا تو مولا کریم یہ مجھے دکھ اٹھا کر کے تیری بارگاہ کی طرف کھینچ کے لا رہا ہے. ایشاد یہ دیگر کے بسوے تو می کشد, اللہ اکبر, یہ میں اس یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. ایشاد یہ دیگر, یہ خوشی ہے کہ بسوے تو می کشد, یہ جو شے ہے یا اللہ یہ مجھے کس کی طرف کھینچ رہی ہے, یہ مجھے تیری اطاعت کی طرف, تیری بارگاہ کی طرف, تیری یاد کی طرف, تیرے ذکر کی طرف کھینچ رہی ہے, میں قربان جاؤں.
واہ,
یہ بھی تو ایک انداز ہی ہے. تو بہرحال ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. حضرت نون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر جاری ہے, مزید بھی ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. آپ کی کال ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے.
میرا نام علی رضا ہے, میں فجر والا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا, مدنی چینل بہت اچھا لگا. مدنی چینل کے ذریعے مجھے بہت زیادہ اصلاح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی زندگی عطا فرمائے, جن کے وسیلے سے برکت سے مدنی چینل آباد ہوا. جب میں مدنی چینل دیکھتا ہوں مدنی چینل کے ذریعے, پھر آخرت کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے مفتی اکرام کو علم میں اضافہ فرمائے اور لمبی زندگی, رحمت والی, فضل والی, کرم والی, عاجزی والی, انکساری والی, آخرت کی تیاری والی کامیاب زندگی عطا فرمائے, جن کے وسیلے سے میری اصلاح ہو رہی ہے.
آمین, شکرن جزیلن, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, آباد رہیں, خوش رہیں. مرحبا جی.
خلیل بھائی, جسم میں درد ہو, ہڈیاں کھل رہی ہوں, جسم میں اگر پیپ نکلے تو اس کا کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیجئے, جس سے جو بیماری ختم ہو جائے.
آج تو نسخہ عطا فرمائے تو دو بات بنے گی, اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور اس بیماری کو دور فرمائے.
میں ہوں ابو بکر طاہر راولپنڈی سے. میرے پیارے پیارے سلمان انکل, مجھے آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنا دے, حاجیوں کے رہے ہیں قافلے پھر یاد نبی.
واہ
مرحبا, کیا بات ہے بکر بھائی, ماشاءاللہ. جی
میں ہوں محمد عمران اتاری نواب شاہ سے. میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیں, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے.
مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. جی
میرا نعت ہوا اسلامی بھائی سے, یہ نعت شریف سننے کی فرمائش تھی, جب تک جیوں میں آقا, پلیز یہ نعت سنا دیں.
آگے چلتے ہیں, یہ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. منقبت ان کو سننی ہے جی, یہ دور میرے عطار کا ہے. ٹھیک ہے جی. مشتاق بھائی ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. واہ کیا ذوق والے کلام کی فرمائش ہے جی. سونا جنگل والے کلام کی کچھ اشعار سنائے جائیں, یہ میاں والی سے میسج ہے. واہ سبحان اللہ, مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں جی, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, یہ کلام سنائیں. کراچی سے ہیں جی انعام اتاری بھائی, اور نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم.
واہ,
کلام سننا مرحبا. سکھر سے میسج ہے جی, حوصلہ افزائی بھی ہے, اپریسیشن بھی ہے, اور دعا کے لیے ریکویسٹ بھی ہے. اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے, عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے, اللہ آزمائشیں دور فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. آمین, دعا بھی ہے میرے لیے بھی دعا ہے, بعد بحاضری اللہ آپ کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. مرحبا. چیچا وطنی سے میسج ہے جی, اور علاج ان یہ پوچھ رہے ہیں جی, ان کا کہنا ہے کہ خارش یا जो है वो होती है और रेड रेड दाने भी बन जाते हैं। तो इनकी ये कह रहे हैं कि लाइट चली जाती है, प्लीज़ इलाज बता दें। खलील भाई ये तो अभी बता दें।
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لائٹ ویسے کریم بھی جا سکتی ہے،
رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے عام خارش جو ہوتی ہے اس کے لیے تین چیزیں آپ استعمال فرما لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر ایک دھنیا، خشک دھنیا ہوتا ہے یہ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنی ہے سونف، 100 گرام خشک دھنیا لے لیجئے، 100 گرام سونف لے لیں۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے گل منڈی، اس کو بھی آپ لے لیجئے 100 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں، اور باقی انڈا، مچھلی اور گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اس سے پرہیز کیا جائے تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ سب نہ لے سکیں تو عناب لے لیں، عناب یہ بھی ایک جڑی بوٹی، چھوٹے بیر کی طرح گول گول ہوتے ہیں، تو یہ لے کے 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں چھان کر۔ اسی طرح سے پنیر بوٹی یہ بھی لے سکتے ہیں، 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں آدھے گلاس پانی میں، اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی خارش کے امراض، خارش اور جلدی امراض میں انشاءاللہ مفید رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللہ برکت دے۔ مرحبا،
تو مجھے یہ کلام سنا دے، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا۔
واہ بھائی واہ، مرحبا۔ کچھ کلام سنائے خلیل بھائی، آگے چلتے ہیں پھر۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونا جنگل رات
جنت کا ہم مفلے سے کیا بول چکائیں ہم مفلے سے کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ خالی Yeah. گرا کہ نور بہاری جذاب میں ہے نقاب میں ہے دیدار کے بھی کب بسے گی منتا ہے امید وارا میرے
بھی کیا پیارا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. آقا کریم کا دیدار اللہ عطا فرمائے، آمین. آپ کو ویڈیو پیکج دکھا رہے ہیں حاجی کی برکات، آئیے دیکھیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. حج فرض ہونے کی 8 شرائط عرض کرتا ہوں. جب تک وہ سب یعنی 8 کے 8 شرائط نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا. نمبر 1 اسلام، یعنی مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے. نمبر 2 دار الحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو حج اسلام کے ارکان میں سے ہے. بلوغ یعنی بالغ ہونا بھی شرط ہے، عاقل ہونا بھی شرط ہے، آزاد ہونا بھی شرط ہے، تندرست ہونا بھی حج کی شرائط میں سے. سفر حج کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو. حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں. حج کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا حج کی؟ احرام باندھ کر 2 چادریں باندھتے ہیں نا، ایک بطور تہمت اور ایک اوپر اوڑھتے ہیں. احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبے کے طواف کو حج کہتے ہیں. حج کی قسمیں بھی ہیں، کائنڈز، 3 کائنڈز، 3 قسمیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج قران کیا ہے؟ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے تو یہ ہے حج قران. حج تمتع کیا ہے؟ کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا صرف چار پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا. حج افراد سے کیا مراد ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے. افضل حج کون سا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے افضل حج ہے حج قران، یعنی حاجی عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے. اس کے بعد تمتع، یعنی حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے. پھر افراد. حج اکبر آپ نے لفظ سنا ہوگا. حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کے متعلق فقہا نے، علماء نے مختلف باتیں کی ہیں، مختلف اقوال ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حج فرمایا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. اچھا وہ دن تھا جمعے کا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان اس حج کو جو جمعے کے دن ہوتا ہے، فرائیڈے کو ہوتا ہے، اسے حج اکبر کہتے ہیں. حج کا طریقہ، وہ حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، پھر عمرے کی نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھتا ہے، آب زمزم پیتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، حلق یا قصر کرواتا ہے، احرام کھولتا ہے، آٹھ ذوالحجۃ الحرام کو دوبارہ احرام باندھ کر منا جانے کی تیاری کرتا ہے، وادی منا میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، نو ذوالحجۃ الحرام کو میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے، نو ذوالحجۃ کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھتا ہے، رات مزدلفہ میں قیام، طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں وقوف، دس ذوالحجہ کو مزدلفہ سے منا میں آنا اور کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، دس ذوالحجۃ الحرام کو حلق یا قصر کے بعد مکہ مکرمہ میں جا کر طواف زیارت کرنا، دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ کو منا میں قیام کرنا، اور تینوں دنوں میں جمرات، پھر واپس منا آنا، مکہ مکرمہ روانہ ہونا، اور چودہ ذوالحجہ کو یا جب رخصت کا ارادہ ہو طواف ودا کرنا، پھر سفر مدینہ. یہ حج کا کچھ میں نے طریقہ عرض کیا. اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین.
ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی حج مبرور نصیب فرمائے. خلیل بھائی حج کا یہ شعر اور ہو جائے کوئی بھی.
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا
دل میں ایک بات آ رہی ہے عدنان بھائی، ہم علاج بھی لیں گے جو ان لوگوں نے، میں ایک بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بیچارے تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یوں بولیں کہ ان کا وہ نہیں ہے، جانے کا سامان نہیں ہے، وہ تو غمگین جو ہے وہ ہو ہی رہا ہے، جو پہنچا نہیں ہے، جس کا ہو گیا کہ بس جانا ہی ہے، یا جن کے فلائٹوں کا شیڈیول بھی آیا ہوا ہے، کب روانگی ہے کب جانا ہے، ان کو بھی غمگین ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. میں صحیح عرض کروں، جانے سے پہلے ہی مرمر آ گیا تو بالکل الرٹ بندہ رہے، ذوق بھی جمع کرے اور شوق بھی جمع کرے. اور یہ ذوق اور شوق یہ پیدا کرنے کے لیے ذوق اور شوق والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا پڑے گا. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول الحمدللہ موجود ہے. آپ امیر سنت کی جو ہے وہ حج ڈاکیومنٹری اگر آپ دیکھ رہے ہیں، حج ڈاکیومنٹری 2019، یہ بھی آپ میں ذوق اور شوق پیدا کرے گی انشاءاللہ. اس طرح امیر سنت کی وسائل بخشش ہے، اس سے آپ حاضری مکہ مدینہ کے کلام بھی پڑھیں گے تو یہ ذوق کیا ہے اسے بنتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے، اللہ نصیب فرمائے. جی خلیل بھائی، علاج
جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، گرمائش نکلتی ہے، تو اس کے لیے غذا پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے تو کھانے سے ہی عام طور سے بندہ بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے ہی صحت مند ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ توجہ فرما لیں. تو اس کے لیے آپ ہیرا ککڑی اس کا استعمال کریں، کھانے سے پہلے اس کو سلاد کے طور پہ استعمال کر لیں، یا ویسے جیسے جیسے آپ کو موقع ملے. آلو بخارا ہے، یہ 4-5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو مسل کر اس کی گٹھلی نکال کر وہ پانی بھی پی لیں، اور یہ آلو بخارا کا جو آلو بخارا بھی اس کو بھی پی لیں. آج کل تو ویسے ہمارے یہاں آلو بخارے کا موسم بھی ہے، تو وہ بھی آپ استعمال کریں تو یہ ہیٹ کے لیے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ستو کا موسم ہے، گرمی میں ستو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کھانے میں جو گا دلیا استعمال کریں صبح میں، فروٹ اور سبزی کا استعمال بڑھا دیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جسم میں جو گرمائشی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. آلو ہے اور اسی طرح سے تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے پرہیز کیا جائے.
خلیل بھائی بتائیے، آلوچے میں اور آلو بخارے میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی فیملی ہے؟
ایک ہی چیز ہے، آلو بخارا بھی آلوچا بھی کہا جاتا ہے. اگر اب مگر یہ ہے کہ اس کی اب کئی قسمیں ہو گئی. آلو بخارا ابتدان آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے وہ آلو بخارا ہی دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن اس کو کچھ دوسرا نام دیا جاتا ہے،
آلوچا.
اس کو تھوڑا سخت سا ہوتا
ہے، وہ سخت بھی ہوتا ہے اور تھوڑا ریڈ بھی ہوتا ہے.
آلو بخارے کے
جو چھلکا ہے نا اوپر کا، وہ بہت کھٹا سا ہوتا ہے.
جی جی، آلو بخارا ملے تو بہت اچھا ہے، اس کا شربت بھی آپ بنا سکتے ہیں. بچے اگر نہ کھائے تو اس کا شربت بھی بنا لیں گھر کے اندر. مثال کے طور پہ میں عرض کیے دیتا ہوں، بہت لذیذ اور بہترین بنتا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے اور یہ خون بھی بڑھاتا ہے اور جسم کے ہیٹ اپ کے لیے، گرمائش کے لیے بھی بہت مفید ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 1 کلو آلو بخارے لیے، اس کو ایک جگ پانی کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں. پکانے کے بعد 10-15 منٹ اس کو پکانے کے بعد اس کو آپ چولہے سے اتاریں، اس کی گٹھلی اور اس کا جو چھلکا ہے وہ الگ کر لیں، اور باقی سارا ویسے اس کو سارے کو آپ گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں. اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو چولہے پہ چڑھانا ہے پتیلی میں ڈال کر، اور اس کے اندر جو ہے وہ چینی تقریباً 200 گرام کے آس پاس، اپنے حسب ذائقہ 100 گرام 200 گرام 150 گرام جو بھی آپ ڈال لیں، اور اس کو کچھ دیر پکنے کے لیے رکھ دیں. تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا رنگ بھی بہت بہترین سا پنک سا ہو جائے گا اور بہترین سا یہ شربت بن جائے گا. اس کو اتار لیں اور پھر اس کے اندر آپ تھوڑی سی وہ برف وغیرہ ڈال کے جو بھی آپ ڈال کر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بہترین یہ بن جائے گا. تو یہ آسان سا ہے، بعض اوقات بچے فروٹ نہیں کھاتے تو مختلف انداز سے ان کو اگر اس انداز سے کھائیں تو اس انداز سے کھلا دیں تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آلو بخارے کے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور انہوں نے جسم میں درد کے حوالے سے فرمایا تھا تو کھجور کا استعمال کریں. عام طور سے جسم میں جو ہے وہ کمزوری کے باعث درد ہوتا ہے، تو اگر اس کمزوری کے باعث ہے تو کھجور اس کا بہترین علاج ہے. صبح میں یا شام میں جیسے بھی آپ کو موقع ملے، ویسے بھی 3-4 کھجور کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، فائدہ مند ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے اسگندھ، تو یہ بھی تھوڑی سی آدھی چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر ایک مشہور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے السی. السی کو آپ جیسے ایک پاؤ لے کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں، اور بھوننے کے بعد جو ہے اس میں چاہیں تو تھوڑی بہت مصری بھی ملا سکتے ہیں، میٹھا بھی اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف تنہا اسی کو لے کر ایک پاؤ اس کو لے کر السی کو اس کو بھون لیا جائے، پھر اس کو چاہیں تو پیس لیں، چاہیں تو ایسے ہی اس کو آپ صبح شام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ جسمانی دردوں کے لیے اور خاص طور سے بزرگوں کے لیے بہت زیادہ یہ مفید رہے گا. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ
علیہ
وسلم. السی میں نے کہا ہے السی، تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو یہ اگر گھر میں بنا کے رکھ لیں گے تو امید ہے کہ بہت ساری دواؤں سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی یا اکیلا جو ہے وہ کافی ہے جسمانی دردوں وغیرہ کے لیے.
ٹھیک ہے, اللہ حافظ عطا فرمائے. حضرت نون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے مبارک اگر حالات کو پڑھیں تو آپ کے اقوال بھی بڑے پیارے پیارے ہیں. میں چاہوں گا عدنان بھائی کچھ اس پر بھی روشنی جو ہے وہ ڈالیں, آپ کے اقوال, آپ کے فرمودات. جی عدنان بھائی.
سلمان بھی, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں تو ان کا ہر انداز ہی, چونکہ حدیث پاک انہوں نے روایت بھی کی ہیں, ان سے بھی لی گئی ہیں, بڑے بڑے آئمہ جو ہے وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں, اور آپ نے جن بزرگان دین سے روایات لیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی آپ سے منقول ہیں. اور جو آپ کا, میں ایک عبادت کا انداز عرض کر کے انشاءاللہ الرحمن آپ کے فرامین کی طرف آؤں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت میری کیفیت ایسی ہوتی ہے, ویسے بڑے بڑے قلیل الطعام تھے, بہت کم کھاتے تھے, اور کھانے میں فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم میں نا ستو صرف جو ہے وہ پانی کے ساتھ نگل لیا کرتے تھے, اسی پر گزارا ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں جب کبھی مجھے بھوک لگتی یا مجھے پیاس محسوس ہوتی تو ارشاد فرماتے ہیں, اب بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کا ان کا انداز کیا تھا, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا تھا, اور فرماتے ہیں کہ ذکر کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے میری بھوک کو ختم فرما دیتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے بھوک کا احساس ہوتا تو میں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا, فرماتے ہیں قرآن پڑھتے 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 میری بھوک مٹ جایا کرتی تھی. فرماتے ہیں جب کبھی مجھے پیاس محسوس ہوتی تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا, درود و سلام کی مٹھاس اور چاشنی جو تھی ارشاد فرماتے میری پیاس کو ختم کر دیا کرتی تھی. تو نیکیاں کر کے یوں, یعنی ان کی یہ عبادات جو ہے وہ گویا ان کی زندگی کے اندر یوں شامل ہو چکی تھی کہ آپ جو ہے اپنی بھوک اور پیاس بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں مٹا دیا کرتا تھا آپ کی. تو آپ کے جو اقوال اور آپ کی جو باتیں ہیں, اللہ اکبر, مختلف بزرگان دین نے آپ کی باتوں کو, جیسے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا, دیگر اور آئمہ نے بھی, تو طریقت اور معرفت اور حقیقت پر مشتمل باتیں ہوا کرتی تھی. ایک بار جب آپ خلیفہ جب ناراض ہوا اور آپ نے کچھ اس کو نصیحتیں کیں, غلط فہمی کی بنا پر آپ کو قید کر لیا گیا تھا, تو جب آپ اس کو نصیحت کر کے فارغ ہوئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو ایک شخص نے آپ کی مہمان نوازی کی اس وقت میں, جب آپ کا یوں کہہ لیں کہ آپ کی ولایت اور اس کا شہرہ ہوا, تو اس نے ایک بادام سے بنا ہوا شربت آپ کو پیش کیا اور کہنے لگا یہ پیئیں, اس سے نا آپ کا ذہن کھلے گا, دماغ تیز ہوگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا دماغ, کلام آپ کا دیکھیے, فرماتے ہیں دماغ تو کسی اور چیز سے تیز ہوتا ہے. اس نے کہا جی کس سے؟ ارشاد فرمایا جس چیز سے اللہ کریم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا, اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد فرمایا عقل اس سے تیز ہوتی ہے, اطاعت اور فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یوں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عارف ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے, کیونکہ وہ ہر ساعت اپنے رب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے, زہد بھی, تقویٰ بھی, سخاوت بھی, علم بھی, اس پر عمل بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں کسی کو دے کر نصیحت فرمایا کرتے تھے اور کسی کو نہ دے کر نصیحت فرمایا کرتے تھے. حضرت محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو ہے وہ آپ کے اقوال کو ذکر فرمایا. آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں, ایک بار کسی آدمی نے عرض کی کہ آپ واعظ فرما رہے تھے, اور اس نے کہا کہ حضور جب بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی مجھے گھیر لیتی ہے,
جی
میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے مولا کے در پر اس طرح حاضر ہوا کر جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس حاضر ہوتا ہے.
اللہ
فرمایا اس کی ماں اسے مارے تو بھی وہ کیا کرتا ہے, اور یہ نظارے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں, ڈھکے چھپے نہیں, کہ ماں مار رہی ہوتی ہے اور بچہ ماں کو ہی چمٹ رہا ہوتا ہے, ماں کے ہی قدموں میں لوٹ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی طرف ہی لپکتا ہے, جب بھی وہ اسے جھڑکتی ہے اسی کے پاس جاتا ہے, اور بار بار ایسا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی ماں پیار سے اسے اپنے آپ سے چمٹا لیتی ہے. فرماتے ہیں یہ جب اللہ والوں کا یہ مبارک انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ کی جانب ان کا رجوع اس انداز میں ہے, تو پھر وہ مصائب, آلام اور آزمائشوں کے آنے سے گھبراتے نہیں ہیں، شکوا و شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، جہاں یہ مصائب اور آلام کو دور اسی بارگاہ سے ہونا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے دور کرنا ہے، تو وہ اسی کی جانب بڑھتے ہیں، جیسے حضرت بائیز بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ہے، آپ نے دیکھا اللہ والے عبرت جو ہے وہ کس انداز میں لیتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ گر گیا، کیچڑ میں لت پت ہو گیا، اس کی ماں آئی، اس نے دو تھپڑ لگائے اس کو، اس کے بعد اس کو نہلایا دھلایا صاف کرایا، آپ رونے لگ گئے، کسی نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں، فرمایا کہ ماں کی رحمت کیسی ہے، شفقت کیسی ہے، بچہ گندا ہو گیا ہے، اس نے مارا، اس کو سزا دی اور پھر اسے اجلا کر دیا۔ فرماتے ہیں میں غور یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو مصائب و آلام آتے ہیں، جب بندہ گندا ہو جاتا ہے، گناہوں کی آلائش میں لتڑ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزوں کو اس کی جانب بھیجتا ہے اور پھر اسے اجلا اور صاف ستھرا۔
اللہ اللہ اللہ، ارشاد یہ دیگر کے بسوے تو می کشد، میں قربان جاؤں، یعنی مجھے یہ اللہ والوں کا انداز ہے نا جی، کہ مجھے تکلیف میں بھی یہ خوشی ہے کہ اللہ یہ مجھے تیری یاد کی جانب کھینچ رہی ہے، اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، اولیاء کا فیضان عطا فرمائے، راضی بررضا رہنا، اور اللہ پاک اپنی اطاعت و فرمان برداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے،
آمین
آمین، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سعد اسلام پڑھتے ہیں،
سبا در مصطفیٰ جا
سلام